بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، بكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم.
والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. قابل احترام علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ہمیں یہاں اکٹھے بیٹھنے کی توفیق دی. اس کی بنیاد صرف کلمہ اخلاص ہے اور مسئلہ کے اہل حدیث ہے. تربت کی اس سرزمین پر یہ ہماری تیسری آمد ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ دیکھا کہ جماعت خوب ترقی کر رہی ہے، افراد بڑھتے جا رہے ہیں، اور دعوت کا کام مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے. اللہ رب العزت مزید توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے. اللہ تعالیٰ کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں، بہت زیادہ فضل و احسان ہے، لیکن اس ذات باری تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جو میں شمار کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلک اہل حدیث عطا فرمایا. اس پر جس قدر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ مسلک اہل حدیث حق اور صداقت کا معیار ہے. اہل حدیث ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کے پاس حق ہے، سچا عقیدہ ہے، کتاب و سنت کے مطابق عمل ہے، توحید ہے، یہ شرک سے بیزار ہے، یہ بدعت سے متنفر ہے، اور اس کے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ اور دوسرے ہاتھ میں سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اذا رأیت احدا من اہل الحدیث فکأنی رأیت احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں جب کسی اہل حدیث کو دیکھتا تو ایسا محسوس کرتا کہ میں نے اللہ کے پیغمبر کے کسی صحابی کو دیکھ لیا. اس قول کا کیا معنی ہے؟ یہ عظیم الشان امام اس قول سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اہل حدیث کیا ہے، اہل حدیث کو کیسا ہونا چاہیے، اہل حدیث کی پہچان کیا ہے؟ اس چھوٹے سے قول میں ایک بڑا عظیم اور بڑا وسیع پیغام موجود ہے کہ اہل حدیث کا عقیدہ، اہل حدیث کا عمل، اہل حدیث کا منہج، اہل حدیث کی سیاست، اہل حدیث کی صورت، اہل حدیث کی سیرت، یہ سب کی سب اللہ کے پیغمبر کی جماعت صحابہ کرام جیسی ہونی چاہیے اور ہوتی ہے. جو اس عظیم
جماعت کی شان اور اس کا مقام ہے. اہل حدیث صرف نام یا شعار نہیں ہے, یہ کوئی سیاسی لیبل نہیں ہے اس کے ذریعے غلط قسم کے تمو پیدا کیے جائیں, بلکہ یہ ایک مکمل منہج حیات کا نام ہے جو خالص اللہ کے پیغمبر کی اتباع کے نظام پر قائم ہے. اہل حدیث اپنے پیارے عقیدے اور منہج کی وجہ سے اس دنیا کی قیادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے, شرط یہ ہے کہ وہ خالص اہل حدیث, ورنہ اس چھوٹے سے بچے نے ہمیں پیغام دے دیا کہ تمہارے کاموں سے میں حیران. آج ہم اس منہج سے نکلتے جا رہے ہیں جس پر صحابہ کرام قائم تھے. یہ اللہ کے پیغمبر کی فرما بردار جماعت ہے, یہ اللہ کے پیغمبر کی جماعت کا تسلسل ہے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو کیا فرما کر گئے, توقت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا, کتاب اللہ و سنتی, اے لوگو میں اس دنیا سے جا رہا ہوں اور تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ کر نہیں جا رہا, صحیح دست چھوڑ کر نہیں جا رہا, بلکہ تمہارے ہاتھوں میں دو چیزیں, دو امانتیں تمہیں دے کر جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت. کتاب و سنت کو جو تھامے رہے گا, جس کے عقیدے کی بنیاد کتاب و سنت ہوگی, جس کے عمل کی بنیاد کتاب و سنت ہوگی, جس کے منہج سیاست اور خلق کی بنیاد کتاب و سنت ہوگی, وہ اللہ کے پیغمبر کی جماعت ہے. کیونکہ اللہ کے پیغمبر اور آپ کی جماعت ان دو چیزوں پر قائم رہی, ان دو چیزوں پر چلتی رہی, بس وہ اللہ کے پیغمبر کی جماعت ہے. اور جس نے کتاب و سنت کو چھوڑ دیا, کوئی جدا راستہ اختیار کر لیا, اپنے عمل کی کوئی تیسری شکل بنا لی, وہ اللہ کے پیغمبر کی جماعت سے نکل گیا. کتاب و سنت کا دامن چھوڑنے سے اللہ کے پیغمبر کی جماعت سے خارج ہو گیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا, میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس شخص کے جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہو. صحابہ اکرام نے پوچھا, ومن یابا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من اطاعنی فدخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, جس شخص نے میری اطاعت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. کیونکہ ہم ایک راستے پر چل رہے ہیں, جو اس راہ پر چلے گا وہ آخر تک ہمارے ساتھ رہے گا, حتیٰ کہ جنت کا داخلہ اسے ہمارے ساتھ حاصل ہوگا. ومن عصانی, اور جس نے میری نافرمانی کی, اس راستے کو چھوڑ دیا, کوئی دوسرا تیسرا راستہ اختیار کر لیا, فقط ابا, اس شخص نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. یہ صراط مستقیم ہے. صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا, سیدھا خط, اور یہ بات یاد رکھو کہ دو نقطوں کو ایک ہی خط ملاتا ہے, ایک دنیا ہے اور ایک آخرت کا انجام ہے. جنت ہے, اللہ کی نعمتیں ہیں, دنیا اور جنت کو ایک ہی خط ملائے گا. اللہ کے پیغمبر نے وہ ایک خط کھینچا اور بائیں بائیں دو خط دائیں طرف کھینچے اور دو خط بائیں طرف کھینچے, چار خط کھینچے, صرف چار چار کی بات ہو رہی, چار راستے, ان چار راستوں میں سے کوئی راستہ پکڑ لو اور اختیار کر لو. ایک سیدھا خط, دو دائیں طرف اور دو بائیں طرف. سیدھے خط کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, یہ میرا سیدھا راستہ ہے, اس راستے پر چلو گے تو دوسرا نقطہ جنت تمہیں حاصل ہو جائے گا. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, یہ دائیں بائیں جو راستے ہیں ان پر نہیں چلنا, ان کی پیروی نہیں کرنی, ورنہ اللہ کے راستے سے بھٹکتے جاؤ گے, دور ہوتے جاؤ گے, پھر اللہ کا راستہ نصیب نہیں ہوگا. نتیجہ یہ کہ کبھی جنت حاصل نہیں ہو سکے گی. یہ دو اور چار اور چھ کی بات چھوڑ دو, ایک اللہ کا راستہ صراط مستقیم ہے, قرآن و حدیث کا راستہ جس پر اللہ کے پیغمبر پوری زندگی چلتے رہے, صحابہ کرام پوری زندگی چلتے رہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وَتَفَرَّقَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ 71 مِلَّةً, بلکہ اس سے پہلے ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، تم لوگ سابقہ امتوں کی پیروی کرو گے، ہوبہو ان جیسا بننے کی کوشش کرو گے، بلکہ بن جاؤ گے، اس طرح ان کے مطابق بن جاؤ گے جیسے ایک شخص کے دو جوتے ہوں اور وہ آپس میں بالکل مطابق ہوتے ہیں، ان کا ایک ہی سائز، ایک ہی شکل اور ایک ہی رنگ ہوتا ہے، اس طرح تم لوگ سابقہ امتوں کی پیروی کرو گے، اتنی مکمل پیروی ہوگی، حتی لو دخل احدهم جحر ضب لدخلتموه، حتیٰ کہ سابقہ امت کا کوئی فرد اگر ساڑھے کی بیل میں داخل ہوا ہو تو میری امت کا ایک شخص بھی سانے کی بیل میں داخل ہو کر رہے گا، حتیٰ کہ فرمایا کہ حتی لو زنا احدهم بامه لزنیتم، حتیٰ کہ اگر سابقہ امت کے کسی شخص نے اپنی والدہ کے ساتھ نکاح کر لیا ہو تو میری امت میں بھی ایک شخص پیدا ہو کر رہے گا جو اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے گا، مکمل پیروی. لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے کہ میری امت اس مسئلے میں سابقہ امتوں کو بھی کاٹ جائے گی اور پیچھے چھوڑ دے گی، وہ مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تفرقت الیہود علی 71 ملۃ، یہودیوں کا 71 فرقے بن گئے، وتفرقت النصارى علی 72 ملۃ، عیسائیوں کے 72 فرقے بن گئے، وستفترق امتی علی 73 ملۃ، اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، 73 فرقے بنیں گے، اور کیا فرمایا؟ کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے، الا الواحدہ، سوائے ایک جماعت کی، ایک فرقے کی. صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک جماعت کون، جنت میں کون جائے گا، جنتی گروہ کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، جنت میں صرف وہ جائے گا جو اس چیز پر قائم ہو جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ. غور کیجیے اللہ کے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں کہ جس چیز پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس پر قائم ہے وہ جنتی، خواہ وہ عربی ہو یا عجمی ہو، وہ کسی علاقے کا ہو، کوئی زبان بولنے والا ہو، گورا ہو، کالا ہو، مرد ہو، عورت ہو، آزاد ہو، غلام ہو، اس چیز پر قائم ہو جائے جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ جنتی ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ کے پیغمبر یا صحابہ کرام کے دور میں قرآن اور حدیث کے علاوہ کون سی کتاب تھی؟ اللہ کے پیغمبر کی پیروی کے علاوہ اور کس کا نام تھا؟ کون سا ایمان تھا؟ کون سا بزرگ تھا؟ کوئی نہیں سوائے ایک مقتدا کے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ جس چیز میں آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس پر قائم ہو گیا وہ جنتی ہے. تو اللہ کے بندو، یہ جنت کا راستہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا راستہ. تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ جماعت اہل حدیث کا امتیاز ہے کہ وہ صرف اللہ کے پیغمبر کی پیروکار ہے. تمام مسائل میں یہاں کوئی تفریق نہیں، عقیدہ فلاں سے لو، فقہ فلاں سے لو، سلسلہ فلاں سے لو، ایسی کوئی تفریق نہیں، عقیدہ ہو یا عمل ہو، عبادات ہو، مستحبات ہو، عوامر ہو، نواحی ہو، ان تمام چیزوں میں ہمارا قائد اور متبع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس جماعت کی خوبی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو اپنی جماعت قرار دیا، یہ لوگ جنت میں میرے ساتھ جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تزال طائفة من امتی، میری امت کا ایک گروہ، خواہ وہ چھوٹا ہو خواہ بڑا ہو، حق پر قائم رہے گا، اسے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوگی، کسی کا خوف نہیں ہوگا، کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور یہ جماعت قائم رہے گی کب تک؟ حتی یأتی امر اللہ، حتی کہ قیامت آئے، قیامت تک یہ جماعت ہر جگہ قائم رہے گی. دیکھیں یہاں الحمد للہ جماعت کی بہاریں آ چکی ہیں. کچھ عرصہ قبل ہم نے یہاں نماز پڑھی، یہاں پروگرام کیا، دو چار افراد تھے، حق پھیلتا جا رہا ہے. مجھے اپنے مرحوم شیخ اور استاد شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کی بات یاد آ رہی. وہ تقریباً 4 ماہ کے لیے یورپ کے دورے پر گئے, جس میں بہت سے ممالک کا دورہ کیا. انگلستان گئے اور ہالینڈ اور جرمنی, ترکی, پھر بعد میں امریکہ, کینیڈا, اور اپنے جو دورے کی روداد بیان کی اس میں خاص نقطہ یہ تھا, فرماتے ہیں کہ میں جہاں بھی گیا ان 4 گروہوں میں سے کوئی 1 گروہ موجود ہوتا تھا. کہیں اگر حنفی تھے تو وہاں شافعی مالکی اور حنبلی نہیں تھے, کہیں پر حنبلی تھے تو وہاں شافعی حنفی مالکی نہیں تھے, کہیں مالکی تھے تو وہاں حنفی شافعی اور حنبلی نہیں تھے. 1 گروہ موجود ہے, باقی 3 گروہ موجود نہیں. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث ہر مقام پر موجود تھے, خواہ وہ کم ہو خواہ زیادہ. اللہ کے دین کا کام کر رہے, کتاب و سنت کی دعوت کو پیش کر رہے, یہ اس جماعت کا امتیاز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا ضبر الا ادخله الله كلمة الاسلام. اس زمین کی پشت پہ کوئی کچا یا پکا گھر ایسا نہیں بچے گا جہاں اللہ تعالیٰ اسلام کا کلمہ اور اسلام کی دعوت کو داخل نہ کر دے. یہ داخل کیسے ہوگی؟ جماعت حقہ کے ذریعے. تو جماعت حقہ کا وجود ہر مقام پر ضروری ہے. حنفیت اگر حق ہے تو ہر مقام پہ ہونی چاہیے تھی, حنبلیت اگر حق ہے تو ہر مقام پہ ہونی چاہیے تھی. حق وہی ہے جس کے افراد اللہ تعالیٰ نے ہر مقام پر پیدا کر دیے تاکہ دنیا کے ہر مقام پر اور ہر کچے اور پکے گھر میں اس جماعت کے ذریعے اسلام کی دعوت اور کتاب و سنت کی دعوت داخل ہو جائے. یہ اس کی صداقت اور حقانیت کا نشان ہے. یہ ہماری جماعت کا ایک امتیاز ہے جس کی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میں نے شروع میں عرض کیا کہ آج اس دور میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ اس نے ہمیں مسلک اہل حدیث عطا فرما دی. کیونکہ آج کا دور جہالت اور گمراہی کا دور, پیر پرستی کا دور, عجیب و غریب نظریات, شرک اور بدعت کا ایک طوفان بپا ہے, اور تقریباً یہ دنیا گمراہی کی طرف مائل ہو چکی. تو اس بھری دنیا میں جہاں جہالت کا غلبہ ہے, اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو اگر سچا عقیدہ, سچی توحید اور سچا منہج عطا فرما دے تو یہ اس جماعت کا امتیاز اور اللہ تعالیٰ کا ایک فضل و احسان, ایک سب سے بڑی نعمت ہے, بلکہ اس جماعت کی کرامت ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم اس حق کو لے کر آرام سے بیٹھے ہوئے اور اللہ کے دین کا کام نہیں کر رہے, اس عمل کا حق ادا نہیں کر رہے. سب سے پہلے ایک بات نوٹ کر لو کہ دنیا کے کسی کونے میں اگر اصلاح کا کام ہوگا, اللہ تعالیٰ کے دین کی حاکمیت, سربلندی اور غلبے کا کام ہوگا تو وہ صرف ایک جماعت کے ذریعے ہوگا, اور وہ ہے جماعت اہل حدیث. یہ کام اور کسی کا نہیں, کسی پارٹی کا نہیں, کسی جماعت کا نہیں. ہاں اقامت دین کے جتنے چاہے دعوے کر لیے جائیں, لیکن آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت غلبہ دین کے لیے, دین پہنچانے اور پھیلانے کے لیے اپنے نبیوں کا انتخاب کرتا ہے. معنی یہ کام یا نبی کر سکتے ہیں یا نبی کے پیروکار کر سکتے ہیں. نبی کے نظام اور نبی کے منہج سے بغاوت کرنے والے یہ کام نہیں کر سکتے. اور یہ پیروکار کون ہے؟ نبی کے سچے پیروکار کون ہے؟ یہ بحمد اللہ جماعت اہل حدیث ہے. اس لیے اقامت دین کا کام, غلبہ دین کا کام اگر کسی جماعت کے ذریعے ممکن ہے تو وہ جماعت اہل حدیث, اور کوئی جماعت نہیں. یہاں بہت سے سیاسی نعرے ہیں, بلند و بالا دعوے ہیں, لیکن صرف دعوے کی حد تک. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم یحبونہ. اے ایمان والو, اگر تم اس دین کو چھوڑ دو, اس دین سے مرتد ہو جاؤ, اس دین سے بغاوت اختیار کر لو, تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں, اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ اس زمین پر دوبارہ اپنا دین قائم کرنے پر قادر ہے. قائم کیسے کرے گا؟ بقوم، ایک جماعت کے ذریعے. غلبہ دین ایک قوم اور ایک جماعت کے ذریعے ہوگا. اس زمین کی پشت پہ انقلاب آئے گا ایک جماعت کے ذریعے. جس جماعت کی خوبی یہ ہے، یحبہم یحبونہ، اس جماعت کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کو اس جماعت سے محبت ہوگی. یہ غلبہ دین کا کام ہر کسی کا کام نہیں. منہج کو چھوڑ دے، سنت کو چھوڑ دے، اور وہ سمجھے کہ وہ اقامت دین میں کامیاب ہو جائے گا. لوگ صرف آج کے دور میں حکومت تک رسائی کی کوشش کرتے ہیں، بس یہ ان کا ہدف ہے. ہمارا ہدف، ہمارا پروگرام حکومت نہیں بلکہ اللہ کی توحید کی اقامت ہے. اس مشن پہ چل پڑو، حکومتیں خود ہی بنے گی اور تمہارے قدموں پر آ کر ڈھیر ہو جائیں گے. جب انبیاء آتے تھے تو ان کا پہلا ہدف حکومت قائم کرنا نہیں ہوتا تھا. وہ آپ نے سامنے لکھا، ہماری سیاست خلافت و امارت. میں سمجھتا ہوں انبیاء کا نعرہ یہ نہیں، ہماری سیاست توحید کا قیام ہے، سنت کا قیام ہے. حکومت آپ کے قدموں میں خود ہی ڈھیر ہو جائے. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم یحبونہ، اللہ تعالیٰ ایک قوم کو لائے گا، ایک قوم کے ذریعے اس زمین پر انقلاب بپا کرے گا. اس قوم کی خوبی کیا ہوگی؟ اللہ کو اس سے محبت ہوگی اور اس قوم کو اللہ سے محبت ہوگی. اس کا معنی اقامت دین کا عمل ہو سکتا ہے، دین قائم ہو سکتا ہے، دین غالب ہو سکتا ہے، لیکن کس قسم کے افراد کے ذریعے؟ ایسے افراد کے ذریعے جن افراد کو اللہ سے محبت ہو. اور اللہ کی محبت کی بنیاد ایک ہی نقطہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ.